السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم کشمیری نہیں ہے گیا, چلے گئے میرے. مولانا ابراہیم کشمیری ہو تو آ جائیں سا, دروازہ کھول دیں اور آگے آگے بڑھائیے, آگے سرک جائیے, تو جگہ ہوگی ماشاء اللہ. سہیل نے سب اٹھا کے اوپر جگہ دی سب, اور کمرے میں بھی جگہ ہوگی ماشاء اللہ. کرسی اور وہ جو رکھی تھی سب سب اوپر چلی گئی.
مرشد نوا مولانا عارف بلّہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ رہے ماشاء اللہ. یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ میرے پیر و مرشد و ربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت سید میر صاحب دامت برکاتم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے, سب کہیں ماشاء اللہ.
جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات, جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات, دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم, دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم, جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات, جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات, دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم, دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم, جب سے ہوا گئے خال کے گلشن سے رابطہ, جب سے میرے سامنے مولا کائنات, جب سے میرے سامنے مولا کائنات, دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم, دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم.
میرے بندہ اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرنا شروع کرتا ہے تو اس وقت وہ اس کی رسائی اللہ تک نہیں ہوتی, اس وقت تک وہ راستہ چلتا ہے, اس میں اس کو مجاہدات بھی ہوتے ہیں, لیکن جب وصول اللہ نصیب ہو جاتا ہے, یعنی ایسا تعلق کہ ہر وقت گویا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے, تو جب سے وہ سامنے ہو گیا, وصول اللہ نصیب ہو گیا اور یعنی صاحب نسبت ہو گیا, تو اس وقت کی کیفیت کو کوئی کیا بیان کر سکتا. اس وقت درباری ہو گئے, ان کی اس دربار کی کیفیت کو الفاظ بھی نہیں لایا جا سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے.
جب سے ہوا ہے خال کے گلشن سے رابطہ, جب سے ہوا ہے خال کے گلشن سے رابطہ, گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم, گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم, جب سے ہوا ہے خال کے گلشن سے رابطہ, جب سے ہوا ہے خال کے گلشن سے رابطہ, گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم, گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم.
یعنی بس یہ کہ جب اللہ دنیا کی فانی لذتوں کے خالق سے جب رابطہ ہو گیا, گلشن سے مراد گلشن دنیا ہے, تو جب رابطہ ہو گیا تو پھر اس سے پوچھو کہ اس دنیا میں جو گلزار ہو گئی اور جو اس کو دنیا گویا جنت کا نمونہ بن گئی, تو اس کو اسی سے پوچھو جو اس گلزار سے وابستہ ہے.
گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم, شمس و قمر کی روشنی سب مہد پڑ گئے گی, شمس و قمر کی روشنی سب مہد پڑ گئے گی, جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم, جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم, شمس و قمر کی روشنی سب مہد پڑ گئے گی, شمس و قمر کی روشنی سب مہد پڑ گئے گی, جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم, جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم.
فارسی کا شعر ہے کہ خوشترام باشد کے سرے دل برا گفت آیت در حدیث دیگر, یعنی اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہیں ان کی شان ہوتی ہے, خوش ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ دوسروں کے نام لے کر اپنے حالات کو بیان کرتی ہے. گفت آیت در حدیث دیگر, دوسرے کی بات پر وہ دراصل ان کا حال ہوتا ہے. تو یہ حضرت والا نے فرمایا کہ جب سے ہوا ہے, جب سے ملا, اس سے پہلے شمس و قمر کی روشنی سمان پڑ گئی, جب سے دیا اللہ نے گلزار کا انوار کا عالم. تو حضرت والا نے ایک دفعہ فرمایا تھا اور وہاں بھی پردہ رکھ لیا تھا, اور اکثر فرماتے تھے کہ اگر اولیاء اللہ کے دل میں جو اللہ کا نور ہے وہ ظاہر ہو جائے تو چاند و سورج کی روشنی مان پڑ جائے. یہ دوسروں کے لیے فرماتے ہیں, لیکن یہ تو کہہ نہیں سکتے, اور یہ اللہ دعویٰ تو نہیں کرتے, لیکن لوگ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ کیا فرما رہے ہیں. اور آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر کھول کے بیان کھل کے بہت سی باتیں حضرت والا نے ایسی کہلوا دی کہ جو ویسے حضرت نہیں فرماتے تھے. مثلا یہ وہاں ساؤتھ افریقہ میں حضرت نے فرما دیا کہ نبوت کے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد جب پہنچ جاتے ہیں تو یہ تو نہیں فرمایا تھا, بلکہ فرمایا تھا مجھے نبوت کے دروازوں پر لگے ہوئے تارے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا, بواس ختم ہو گیا, میں نے کہا اس وقت آپ نے اپنا مقام ظاہر کر دیا. فرمایا کیسے؟ میں نے کہا آپ نے جو فرمایا کہ نبوت کے تارے نظر آ رہے ہیں, تو یہ تو وہی بجا سکتا ہے جو کہ ولایت صدیقی, یہ سب سے بڑا مقام ولایت کا ہے, اس کی آخری سرحد پہ پہنچ جائے تبھی وہ تارے نظر آئیں گے. تو حضرت والا ہنس کے چپ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کے زبان سے کہلوا دیتے ہیں کہ جو انوار کا اگر بھی ظاہر ہو جائے تو چاند سورج کی روشنی مان پڑ جائے. ایسا اللہ کا نور اور کہیں چاند سورج کا نور, اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نور ہوتا ہے. تقوار اور ان کی عبادات کا نور ہوتا ہے, اس کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جنت بھی حضرت فرماتے تھے کہ مقابلہ نہیں کر سکتی, اس لیے پہلے حکم ہوا کہ فتح خلی فی عبادی, پہلے میرے خاص بندوں میں جاؤ, جو جن کے دل میں میں ہوں, پہلے جو میرے دوست ہیں پہلے ان سے ملو, فتح خلی ود خلی جنتی, اس کے بعد جنت میں جاؤ. جنت کو درجۂ ثانوی میں فرمایا, بیان کیا اللہ تعالی نے بیان فرمایا, اور اس کو درجہ اولی میں بیان فرمایا. اور حضرت پھر پوری فرماتے تھے کہ اس کو جو اولیت دی اس لیے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جنت جنتی جنت سے افضل ہیں, کیونکہ جو مقیم ہوتا ہے مکان کا رہنے والا وہ مکان سے افضل ہوتا ہے. مکان تو اس کے رہنے کی جگہ ہے, یہ جنت سے افضل ہیں ان کی ملاقات جنت سے افضل ہے، ان کا یہاں کا ساتھ اور ان کی معیت اور ان کو راضی رکھنا اور ان کو خوش رکھنا یہی جنت لے جانے کا، یہی جو معیت ہے یہ جنت کی معیت اور ساتھ میں تبدیل ہو جائے گی. اور جو ان سے اناد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشوری رکھتا ہے، وہ وہاں بھی محروم کر دیا جائے گا. اللہ محفوظ. اس لیے مولانا نے فرمایا اشتیارا دیدے بینا نبود نیک بد دیدہ شان یکساں نبود، یعنی جو شقی تھے ابو جہل اور ابو لہب ان کی آنکھیں اندھی تھی، دل کی آنکھیں اندھی تھی، انہیں نیک اور بد پیغمبر اور دوسرے لوگ ایک جیسے نظر آئے. گفت ایشا ہم بشر، ایشا بشر ماؤ ایشا باؤ ایشا بستا ہے خوابی مخت، یعنی جیسے ہم آسمی ہے ایسی یاد نہیں، کیا فرق ہے درود باللہ ان کو کہ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں ایسے یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے درود باللہ. تو ان کی آنکھیں اشکیارا دیدہ بینا نبود، اسی طرح زبانی میں بھی جو اولیاء اللہ سے اراد اور دشمنی رکھتا ہے اس کی بھی آنکھیں اندر کی ہوتی ہیں، سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے. حدیث پاک میں ہے من عادا لی ولیاً فقط آزمتہ للحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا اس کو میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ، جو علماء نے لکھا ہے اس اعلان جنگ کا مطلب سوئے خاتمہ ہے کہ اگر اس نے توبہ نہ کی تو خاتمہ خراب ہو جائے گا، ایمان لے کے نہیں جا سکتا. اللہ محفوظ رکھے. من عادا لی ولیاً فقط آزمتہ للحرب، اعلان جنگ دو ہی جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ، ایک تو سود پر حضرت والا فرماتے تھے اور علماء نے بھی لکھا ہے، حضرت فرمایا کہ دو چیزوں پہ سود پہ اعلان جنگ ہے، ایک تو سود پر، جو آیت کیا ہے ہاں سود کی جو آیت ہے کہ اس میں میرا اعلان جنگ ہے، تو اس میں سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے سود خور کے لیے، ایمان ختم ہو جائے بڑھتے وقت. اور دوسرا یہ اولیاء اللہ سے اور اللہ کے خاص بندوں سے دشمنی رکھنا، ان سے اناد رکھنا. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تو یہ تو بات اس کی اصل چیز وہی ہے کہ یہ وہ انوار جو ان کے ہیں وہ ویسے بھی نظر آتے ہیں چہرے کو، ہزار عروض ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ ہے، حدیث پاک ہے، کوئی تصوف کا مضمون خالی نہیں جو کہتے ہیں صوفیوں کی باتیں ہیں، اس سے بات قرآن و حدیث سے بڑھ کے تصوف کہاں ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. بس یہ پہچان پہلی ہے کہ اللہ کی طرف رغبت ہونے لگتی. ہماری مدینے کے ایک خیر دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نگاہ پڑے اسی وقت وہ بدل جائے، بہت کبھی اللہ کرامت دیتا ہے. ایک صاحب تھے نگینے کے، تھے تو وہ مزدور قسم کے، تو مگر پہلے بالکل پولیس میں تھے، پولیس بہت دکنا واقعہ سنایا انہوں نے، تو پولیس میں تھے وہ وردی میں، کوئی دیوبند میں کوئی وہ ان کی ڈیوٹی ویوٹی لگ گئی، یہ سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر سے حضرت تھانی کر کے تشریف لا رہے تھے. وہاں کے یہ وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو ایک منٹ تک حضرت ایسے دیکھتے رہے اور دیکھ کے چلے گئے. یہ بالکل اپنے میکر ویکر پہنے ہوئے بالکل اسی میں دیکھ کے حضرت والا تشریف نے پوچھا کون ہے، یہی تو ہے حضرت تھانی، نام تو سن رکھا تھا. تو اس کے بعد جب وہاں سے اٹھے تو کہنے کی میرا دل کہا کہ میں کس لباس میں ہوں، کس میں ہوں، بدلنا شروع ہو گیا. اور جگہ والا داڑھی رکھ لی، وہ صرف ایک نظر پڑی تھی، داڑھی رکھ لی اور سب لباس بدل دیا، نوکری بھی چھوڑ دی. مولانا بلال صاحب کے یہاں رہتے تھے، بہت عرصہ رہے وہاں، مگر تھے مزدور، حضرت مزدور کی دعا سے پیدا ہوئے تھے تو جذب کی کیفیت تھی ان کے اوپر بھی، ان کی لڑکی کو ان کی بیٹی تھی, وہ داماد ان کو مل گیا, بہت ہی نالائق تھا, وہ بہت ستا رہا تھا, تو اس سے بہت کہا کہ طلاق دے, طلاق نہیں مانتا تھا وہ. تو وہ میرے ماموں عالم تھے, اس کے پاس آئے, آج کہنے لگے کہ اگر آپ کہیں تو ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے, اس سے طلاق دے کیا کہ میں اپنی بیٹی سے کہہ دوں کوئی کفر ہے, کوئی کفر یا جملہ کہہ دے. میرے بابو ادھر ہی ڈانٹ لگائی, یہ بھی طلاق دے دے گا اس کو, اگر اسی وقت اس کے بعد انتقال ہو گیا تو کیا کرے گا. تو جب اس کی کیفیت رہتی ہے,
جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم, دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوست, سب کہ ماشاءاللہ, اور بولو سے کہ ماشاءاللہ, دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوست, رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم, رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم, دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوست, دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوست, رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم, رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم.
اللہ تعالیٰ کی عاشقوں کی شان یہی ہے کہ ان کے رفتار, کردار, اتوار تمام سنت کے اوپر ڈھلے ہوئے ہوتے, ان کو یہ شان اگر دیکھنی ہو تو اللہ کے عاشقوں میں ملے گی ہوتی, کہ ان کی رفتار بھی وہ سنت کے مطابق, ان کے اقوال بھی سنت کے مطابق, ان کی عادات بھی سنت کے مطابق, اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوتی. اسی لیے ان کے اندر ایک خاص وقار ہوتا ہے, خاص ان کو دیکھ کے آدمی کے اندر. اب حضرت والا کتنے شفیق تھے, یعنی حضرت والا سراپا محبت تھے, لیکن پہلی دفعہ جو آدمی آتا تھا وہ حیبت زدہ ہوتا تھا. اس میرے پاس آ کے کہا کہ ہمیں حضرت کے پاس لے چلو, میں نے کہا جا خود جا کے مل لو, پہلی دفعہ حضرت شریف فرما ہے, یعنی مجھے ڈر لگتا ہے. اور پھر جب پہلی دفعہ ملتا تھا پھر محبت ہو جاتی. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی سنت ہے کہ آپ کو جو لوگ پہلی دفعہ دیکھتے تھے تو ان کی حیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں پڑ جاتی, اور جب پاس جاتے تھے تو محبت کرنے لگتے. یہی بالکل سنت کی شان حضرت والا کی. ایک محدث تھے تو ظاہری رفتار دکھائی گئی تو باطنی اور ظاہری دونوں, ظاہر اور باطن دونوں ان کا سنت پہ ڈھلا ہوا ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ مقرب ہوگا اتنا ہی زیادہ ان کو متبع سنت ہوگا, ان کی طبیعت ہی سنت بن جاتی, طبیعت سنت پہ ڈھل جاتی ہے, اس کے خلاف وہ کر نہیں سکتی. غیر شعوری طور پر بھی وہی بات ان کے منہ سے نکلے گی جو سنت و شریعت کے مطابق. لیکن ظاہری طور پہ بھی ایک محدث تھے, وہ بیان کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفتار ایسی تھی کہ جیسے کوئی پہاڑ کے اوپر سے اترتا ہے. اس میں سے تو طالب علموں نے کہا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح رفتار آپ کی تھی, اس میں اترنے میں کیا شان ہوتی ہے, کیسے اس میں تو آدمی کا کچھ بدن ویسا ہو جاتا ہے, کچھ جھک جاتا ہے, کچھ ہے تو گئے تم سمجھتے نہیں, تم دے رہے فضل پھر نے دکھا دی کیسی رفتار تھی. تو وہ تھوڑی دور چل کے آئے تو وہ سارے طلبہ بھی ہوش ہو گئے. تو بس یہ مطلب بیان ہو گیا.
دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوست,
رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم. یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشد نواب مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. سب کہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں میری پیر مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت سید میر صاحب دامن برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما.
گر اتباع سنت نبی کا وہ چلن
سب کیا صلی اللہ علیہ وسلم.
گر اتباع سنت نبی کا وہ چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. گر اتباع سنت نبی کا وہ چلن گر اتباع سنت نبی کا وہ چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم.
اس کی رفتار گفتار کردار سب حسین ہو جاتی.
ماشاءاللہ. آخری شعر حضرت والا رحمت اللہ علیہ.
جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے
سب کا انشاءاللہ.
جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم.
حضرت انگوری فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی وہ ایک حصہ رحمت دیا ہے یہاں دنیا میں جس سے ماں باپ اپنے بچوں سے بہن بھائی اپنے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور بیوی شوہر دوست احباب جو محبت رکھتے ہیں یہ ایک حصہ رحمت کا ہے. 99 حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا. تو حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ جب وہ رحمت ظاہر ہوگی تو جن کو تم جہنمی سمجھتے تھے یعنی مسلمان تھے لیکن بد اعمال اور وہ تو کیسے کیسے دیکھ رہے ہو کہ وہ جنت کی طرف دوڑے چلے جا رہے. اللہ ان کو ایسے بخش دے گا. اللہ ارحم الراحمین. اب اس کو کون سمجھ سکتا ہے. ایک شخص تھا بہت ہی گنہگار بہت ہی شرابی کبابی سب کچھ تو اسی حالت میں مر بھی گیا. کوئی توبہ بھی نہیں کی. دیکھا تو ایک بزرگ خواب نے اس کو دیکھا کہ اس کی بخشش ہو گئی. اس سے پوچھا کہ تیری کیسے بخشش ہو گئی. تو کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو ایک دن سو رہا تھا اور سوتے میں تیرا نام اللہ نکل گیا. ہم نے وہ قبول کر دیا. سوتے میں نکلا نہ کوئی اس کو اس ہوش تھا نہیں. اسی میں بخشش ہو گئی. یہ ایک طوائف حدیث پاک میں ہے. وہ تو یہ تو ایک بزرگ کا خواب ہے. وہ تو بخاری کی حدیث کہ ایک طوائف تھی وہ بڑا پیشہ کرنے والی تو وہ جا رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ کتے کا بچہ پیاس سے مر رہا ہے تو اس کے کنویں کے کنارے پہ تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے کنویں میں ڈالا اس رسی سے اور نکال کے پانی سے اس کو پلایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فغفر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اس کی بخشش کر دی. جو جس نے زندگی بھر برے اعمال اور کبیرہ گناہ کی ایک عمل پہ بخشش ہوگی. اس لیے کسی کو حقیر کیا سمجھ کے یاد پتہ نہیں کس کا کیا عمل اللہ کو پسند ہے, اس سے اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے. بہانے ڈھونڈتی اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. خود ہی فرما رہے کہ ہم تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے, تم خود ہی اس طرف جاتے ہو. نہ ہمیں تو کچھ تمہارے عذاب دینا اللہ کو اچھا نہیں لگتا, لیکن ان کو عذاب دیں گے وہ وہی لوگ ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک اس میں بیٹھے, ایک قبیلے پہ گزر ہوا تو آپ نے پوچھا تم کون ہو. وہی واقعہ ہے جس میں نحن المسلمون, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم فلاں قبیلے سے فلاں قبیلے, انہوں نے کہا نحن المسلمون. وہ جو قبائل میں بٹی ہوئی قوم تھی جو اس پہ فخر کرتی تھی کہ ہم قریش ہیں اور ہم فلاں ہیں, وہ ویسے ہوئے کہ نحن المسلمون, ہم تو مسلمان ہیں. تو آپ وہاں کچھ دیر تشریف فرما ہوئے کہ ایک عورت آئی, اس نے آ کے اپنے بچے کو آپ کے سامنے رکھا. اس نے کہا یا رسول اللہ, اگر یہاں آگ جلا دی جائے اور خوب بھڑکا دی جائے اور کوئی کہے مجھ سے کہ اس کو آگ میں ڈال دو تو میں نہیں ڈال سکتی, تو اللہ تعالی اپنے بندوں کو کیسے ڈالیں گے. تو یعنی ایسا سوال تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو بہنے لگے. حضرت فرمایا کہ کیا شانتی ایک صحابیہ نے امتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو اس میں نہیں ڈالیں گے آگ میں, مگر اس سرکش اور نافرمان کو جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے اس کو ڈالیں گے. پھر اس کا مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بیٹا باپ کو اتنا ستائے وہ کہہ رہے خدا کرے یہ مر جائے, اور مرنے پہ بھی وہ خوش ہوتا ہے, تو اس کو اگر سزا ہو جائے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے. بس وہی سمجھ لو انسان کے اندر یہ کیفیت. تو اللہ تعالیٰ تو تاثر سے پاک ہیں, وہ تو جب دیکھتے ہیں کہ کسی صورت سے راہ پر آنے والا نہیں ہے تو ایسے سرکشوں کو ڈالیں گے جو کہ بالکل ہی اپنے, جیسے کوئی اپنے باپ کا انکار کرے کہ تم میرے باپ نہیں ہو تو اس کو کیا کہے گا. اپنے خالق کا انکار کر رہے ہیں اپنے عمل سے, ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. اس کو آپ نے سمجھا دیا. اس کو
حضرت ایک شعر ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی برکت سے یہ شعر ہوا تھا, تو یہ میرا شعر ہے پنجابی کا شعر ہے. تو یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی برکت سے یہ شعر ہوا تھا, اور حضرت والا بہت توجہ سے یہ شعر سنتے تھے. یعنی حضرت والا نے اکثر فرمایا کتابوں کے اندر کیسٹ میں کہ اصحاب کہف کا کتا جو تھا وہ اللہ والوں سے چپٹ گیا, اللہ والوں سے مل گیا, اور وہ کتا جو ہے جنت میں جائے گا صرف اللہ والوں کی برکت کے ساتھ, ان کے ساتھ رہنے سے. اس کا نام جو ہے قطمیر تھا, اور اس کا نام لینے سے 30 نیکیاں مل رہی ہیں کہ وہ اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا. تو میں یہ شعر حضرت والا کو میں سناتا تھا. حضرت والا ایک دفعہ تو آواز کے ساتھ روئے یہ شعر کے اوپر. جی نام میں چونکا نام میں پونکا, نام میں چونکا نام میں پاؤکا, تین میں شور مچاوا, نام میں چوکا تین میں پاؤکا, تین میں شور مچاوا, ان کا سنگ رلیا یا رو, ان کا سنگ رلیا یا رو, تے میں بھی بخشیا جا وا, ان کا سنگ رلیا یا رو, تے میں بھی بخشیا جا وا, نہ میں چوٹا تے نہ میں پاکا, تے نہ میں شور مچا وا, ان کا سنگ رلیا یا رو,
انہیں کاند سنگ رل آیا رو تے میری بخش اجا ماں انہیں کاند سنگ رل آیا رو تے میری بخش اجا ماں
ماشاء اللہ ترجمہ بھی کر دو بعض
یہی ترجمہ ہے کہ اللہ تو وہ کتا جو ہے اللہ والوں کے ساتھ مل گیا تو وہ کتوں کو بھگا رہے ہیں کہ تم یہاں سے بھاگو ہمارے ساتھ کیا لے گے تم تو نجس تو گندے ہو تو اس نے کہا نہیں میں شور نہیں بچاؤں گا میں کچھ بھونکوں گا نہیں اور تم اللہ والے ہو میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو اس نے کتنے شاید تمہاری برکت سے میری بھی بخشش ہو جائے یہ اس کا مطلب
اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مجلس اللہ والوں کی ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی تھی اللہ کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک شخص آیا اور وہ بھی اس میں بیٹھ گیا سن کسی کام سے آیا تھا تو بیٹھ گیا کہ کیا بات ہے کوئی نیت اس کے اللہ کی رضا کی نہیں تھی ویسی باتیں سننے بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے فرمایا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پوچھتے ہیں حجت قائم کرنے کے لیے ورنہ اللہ تعالیٰ تو سب معلوم ہے انہوں نے کہا کہ اللہ یہ آپ کو یاد کر رہے ہیں فرمایا جاؤ میں تمہیں اعلان کر دوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا تو ایک فرشتہ اس میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے اللہ ایک شخص بھی اس میں آیا تھا انما جاء لحاجت وہ تو اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا وہ دین کی بات سننے دین کے لیے اللہ کے لیے آپ کے لیے نہیں آیا تھا تو فرمایا کہ ہم الجلسا لا یشقا بہم بجلیس یہ ایسے جلیس ہیں کہ ان کے پاس کا بیٹھنے والا شقی اور بدبخت نہیں رہ سکتا اگرچہ اس کے اندر اخلاص نہیں تھا لیکن صرف ساتھ بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا تو میں یہ سوچتا حضرت سے عرض کیا نہیں حضرت مجھے اندر مجھے شک ہوتا ہے پتہ نہیں اخلاص تھا بھی یا نہیں آپ کے ساتھ رہنے میں لیکن اس حدیث سے بہت تقویت مجھے مل رہی ہے کہ وہ آدمی بھی بغیر اخلاص کے آیا تھا لیکن ساتھ رہا تو اس کی بخشش کر دی گئی تو میری بھی دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرما دی آمین یا رب العالمین تو ایسے رحم الراحمین سے واسطہ ہے حضرت ہمیشہ رحمت کے مضامین بیان سمجھتے یہ دو زخل کے جتائی تو ان لوگوں کے لیے تھا جو گناہ چھوڑتے ہی نہیں تھے تو ان کو بھی تنہائی میں سمجھاتے تھے مراقبہ بتا دیتے تھے ورنہ مراقبے بھی یہ دو زخل کے نہیں بتاتے تھے رحمت کے بتاتے تھے اسی سے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی تھی شادی اور بیاہ کی وہ جو ہے اصلی والا جتنا جس میں وہ عرض مرتب ہو کہاں ہے یہ تو اچھا یہ اوپر یہ ہے حضرت مولانا شاہ رابق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت متبع سنت تھے انہوں نے شادی حال میں شادی کرنے کے 14 منکرات بیان فرمائے مثلا اسراف بے جا فضول خرچی نمائش ہے دکھاوا ہے اور بے جا ضیاع برباد ہے کھانے کا جو کھانا بچ جاتا ہے ویسے پھینک دیا جاتا ہے اور موضع تہمت بھی ہے کہ قریب کے حال میں میوزک بج رہا ہے عورتیں ناچ رہی ہیں اور اسی کے قریب کے حال سے مولانا صاحب نکل رہے ہیں تو کیا وہ ہر ایک کو سمجھاتے پھریں گے کہ بھائی ہمارے حال میں گانا بجانا نہیں ہو رہا تھا برابر والے حال میں ہو رہا تھا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں وہ یہ سمجھیں گے اس میں ان کا بھی شریک ہے. تو بہت زیادہ تہمت سی اور بھی بہت سے 14 نقصانات بتائے گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو چیز عرفاً نازیبہ سمجھی جاتی ہو مقتضا کے لیے جائز نہیں کہ وہ کام کرے. اگرچہ یعنی ایسی چیز جو کہ جائز ہے یا بالفرض یہ سمجھ لو کہ ایسے حال میں شرکت جائز ہے, لیکن عرفاً سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں, گانا بجانا بھی ہوتا ہے, ناچ بھی ہوتا ہے. تو اگرچہ جائز بھی ہو تو ایسی مقتدا جو جس کو کوئی دینی منصب اللہ نے دیا ہو ایسی جگہ اس کو شرکت کرنا جائز نہیں ہے, اگرچہ جائز. حضرت نے اس کی مثال ایسی یہ لکھی ہے کہ جیسے کوئی کسی کو خلافت دی گئی بزرگ نے اور وہ روٹی کے ٹکڑے چن چن کی کوڑی کے اوپر سے جمع کر کے توازو کی خاطر وہ لے جا کے بیچتا ہے, اگرچہ جائز ہے لیکن یہ اس کی منصب کے خلاف ہے, لوگ حقیر سمجھیں گے اسے. یہ اگرچہ جائز ہے لیکن ایسے مقتدا کے لیے یہ ایسے جائز کام بھی ناجائز ہے. کسی طرح جو مقتدا ہیں ان کے لیے ایسے حالوں میں جانا بھی ناجائز ہے اگرچہ وہاں کوئی منکر نہ ہو رہا ہو. حکیم نے تھانوی مفتی رحمۃ اللہ مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان سے فرمایا تھا جو حضرت کے مرید تھے کہ خوب تحقیقات و تدقیقات کر لو, اس سے ہم منع نہیں کرتے, یہ علم کی شان ہے, لیکن رہنا اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر ہی. کتنی تحقیق کر لو کہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے, لیکن جیسا بزرگوں نے کیا ویسا کرتے رہے. اسی تحقیق کے پیچھے کی وجہ سے جامع اظہر جو مصر کا اتنا بڑا جامعہ تھا, اسی تحقیقات کی وجہ سے وہاں کیا حال ہے کہ داڑھی منڈاتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں, سامنے لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں لڑکے بھی بیٹھے ہیں اور وہ لیکچر دے کے داڑھی اتار کے اپنا چلے گئے. جامع اظہر کا یہ حال ہو گیا صرف اسی تحقیقات کے پیچھے پڑنے, بزرگوں کا طرز چھوڑ دیا اہل اللہ کا. یہ حضرت کا باب ہے 6 صفر المظفر 1410 ہجری مطابق 8 ستمبر 1979 بروز جمعۃ المبارک مسجد اشرف گلشن اقبال کراچی. اسی کے اقتباسات میں سنت کے مطابق شادی بیاہ اور ولیمہ. ارشاد فرمایا کہ آج جنگ اخبار میں مسائل دینیہ کے سلسلے میں مولانا یوسف لدھیانوی دامت برکاتہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکی والوں کا برادری اور لڑکے والوں کو دعوت کھلانا خلاف سنت ہے. لڑکی والے جو دعوتیں کرتے ہیں جب رخصتی ہونے سے پہلے پوری برادری کی اور لڑکے والوں کی دعوت کرتی ہیں, تو مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ خلاف سنت ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ بیان ہے, تحقیق آپ مولانا یوسف لدھیانوی سے جا کر کیجیے. لیکن عقل سے سوچئے کہ جس کی بیٹی جا رہی ہے اس کا دل تو غمگین ہے, ایسے وقت اس سے دعوت کھانا عقل کے بھی خلاف ہے. اور یہ تو مفتی محمود حسن صاحب کا فتویٰ بھی نکال کے دے دیا جس میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ لڑکے کی طرف سے ولیمہ, لڑکی والے کی طرف سے ولیمہ اور برادری کو جمع کر کے کھانا کھلانا یہ سنت کے خلاف ہے. ولیمہ سنت ہے جو بیٹے والے کے ذمے ہے, لڑکی جب رخصت ہو کر چلی جائے اور شوہر کے ساتھ خلوت ہو جائے اس کے بعد دوسرے دن ولیمہ سنت موقع ہے, بشرطے کہ وہاں بھی کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ولیمہ سنت موقع ہے, لیکن اگر دسترخوان پر کوئی گناہ کا کام شروع ہو جائے, مثلا قیمہ شروع ہو جائے, تو روٹیاں اور بریانی اور شامی کباب چھوڑ کر وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے. اب یہ وقت امتحان کا ہوتا ہے کہ یہ ندیاں اور بوٹیاں محبوب ہیں یا اللہ کی رضا محبوب ہے. یہ کہنا کہ صاحب اگر چھوڑ کر چلے جائیں تو میزبان ناراض ہو جائے گا نہایت کبھی ہمتی کی بات ہے. ہم نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک صاحب تھے تو نگینی کے ہمارے, مگر وہ پہلے بہت غریب تھے, تھے بھی سید حضرت والا کئی کرام بھی کرتے تھے, میرے دماغ میں خناس تھا, وہ آ کے حضرت کے سامنے بے تکلفی سے باتیں کرتے تھے, حضرت اکرام مند اپنے آپ کو کچھ ان کی سب کچھ سنتے رہتے تھے, ان کا دماغ وہ ہو گیا, مگر حضرت سمجھاتے رہتے تھے کہ بھئی یہ صبح سے وہ سمجھتے تھے کہ جیسے عام مولوی ہے ایسے حضرت کی دعوت کی میں بھی موجود تھا, اور جتنے بڑے بڑے منسٹر وغیرہ سب کو بلایا تھا, اور جتنے یہاں کی بڑی بڑی کمپنی تھی حضرت کی جاننے والے تھے, وہی تاجر تھے, تو ان کو بھی بلایا تھا. تو حضرت والا جب جا کے بیٹھ گئے اور حضرت نے حکومت توڑا تھا ایسے اس میں, تو انہوں وہ آن کر دیا, ٹی وی آن کر دیا, بس حضرت وہیں مبارک اور کھڑے ہو کے جو حضرت والا کتنے شفیق تھے, اس وقت حضرت کی آنکھوں میں خون آ گیا بالکل, اور پھر میں تو آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ آپ نے اس کو میرے ہوتے ہوئے آپ نے اس کو چلایا ٹی وی, جس کو تمام علماء حرام کہتے ہیں, اور آپ مجھے میرا امتحان دینا چاہ رہے تھے کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, مجھے آپ نے بکاؤ مال سمجھا ہے کہ میں آپ کی اس کی خاطر دو رقمے کی خاطر میں بک جاؤں گا اور دین کو چھوڑ دوں گا, بہت ڈانٹ لگا سب. اب وہ جناب اس کو وہ اتنا سا ہو گیا, اسے کیا معلوم تھا کہ یہ منسٹروں کے سامنے مجھے ایسے ڈانٹ پڑے, اور یہ کہہ کے والا وہاں سے باہر نکلا, اور وہ پھر پیچھے پیچھے آئے اور آ کے بڑی منت سماجت کی کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے. یہ حضرت نے معاف تو کر دیا, بالکل بالکل معاف ہے, جو بات کہنی تھی میں نے کہہ دی, وہ میرے ذمہ واجب تھی. اب آپ اطمینان رکھیے بہن جی, آپ سے کوئی وہ نہیں ہے, تو حضرت بھائی آپ نے معاف فرما دیا تو کھانا بھی کھا لیجیے. حضرت بھائی نہیں کھانا تو نہیں کھاؤں گا, انہوں نے بہت سماج کی, انہوں نے کہا دیکھیے سید صاحب آپ کی بات کو میں ٹالتا نہیں, مگر اس وقت میں کھانا نہیں کھاؤں گا. صاحب خیر حضرت تشریف لیا, مجھ سے پھر فرمایا حضرت آ کے کہ معلوم ہے میں نے کھانا کیوں نہیں کھایا, مجھے پتا نہیں, فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کھایا کہ اگر میں چلا جاتا دوبارہ کھانے تو یہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ ہے مولوی, یا تو اتنا گرم ہو جاتی ہے اور کھانے کی لالچ بھی پھر آ گئی. ہماری تو اس پہ خیال بھی نہیں جاتا کہ جب معافی مانگ رہا چلے جائے. حضرت فرمایا یہ کہتی کہ مولوی صاحب جو ہیں یہ اتنی گرمی دکھا رہے تھے اور یہ پھر کھانے کی لالچ بھی پھر آ گئی. ایسی سمجھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب کا اثر پڑ گیا. علامہ شامی میرے عابدین نے اچھا یہ کہنا کہ صاحب اگر ہم کھانے پر سے اٹھ جائیں تو میزبان ناراض ہو جائے گا نہایت کم ہمتی کی بات ہے. صاف کہہ دو کہ یہاں قیمت ہو رہی ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, فوٹو کشی ہو رہی ہے, فلم بن رہی ہے, ویڈیو بن رہی ہے, کھانے والوں کی تصویریں بن رہی ہیں, کوئی بھی نافرمانی ہو رہی ہے, لہذا اس نافرمانی کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا. کیونکہ ملا قاری نے لکھا ہے لا یجوز الحضور ان دا مجلس فی المحضور, کہ جس مجلس میں کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اس میں شرکت کرنا جائز نہیں. دوستو یہی وقت امتحان کا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا موقع آئے, اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے وہ امتحان میں پاس ہو گیا. خالی تنہائی میں مسجد میں عبادت کر لینے کا نام امتحان نہیں ہے. امتحان کا وقت وہ ہوتا ہے جب منہ اور بریانی کے لقمے کے درمیان آدھے فٹ کا فاصلہ رہ گیا کہ دیکھا کہ فوٹوگرافر آ گیا, فلم بننے والی ہے. اب دیکھنا ہے کہ آدھا فٹ جو بریانی قریب ہو چکی ہے اس قریب شدہ مال غنیمت کو سمجھ غنیمت کو واپس کرتا ہے یا نہیں. بریانی قریب ہو چکی ہے اس وقت اس قریب شدہ مال غنیمت کو واپس کرتا ہے یا نہیں. ایمان کا تقاضا ہے کہ اس وقت اس لقمے کو وہیں رکھ دو اور اٹھ جاؤ اور کہہ دو چونکہ یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے لہذا ایسی مجلس میں حاضری جائز نہیں. محدث عظیم اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ جو مکہ شریف میں مدفون ہے مشکات کی شرح میں فرماتے ہیں لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسی مجلس میں جہاں کی اللہ کی مرضی کے خلاف شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو اس مجلس میں شرکت جائز نہیں. چاہے ابا کی مجلس ہو چاہے اماں کی مجلس ہو چاہے پیر کی مجلس ہی کیوں نہ ہو. مان لے کہ کسی کو غلطی سے غلط پیر مل گیا اس کی یہ معنی تھوڑی ہے کہ اللہ اور رسول کے فرمان کو پیچھے چھوڑ دیں اور اس کی بات مان لیں. اسی کا نام پیر پرستی ہے. اس سے صاف کہہ دو کہ چونکہ آپ خلاف شریعت اور خلاف سنت کام کر رہے ہیں بس میں آپ سے بیعت فسخ کرتا ہوں. محبت اللہ کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے ہے. تعجب ہے کہ قرضہ لے کر بیٹی والا برادری کو کھلا رہا ہے جو خلاف سنت ہے. آج اخبار میں پڑھ لیجئے گا دینیات کا ایک صفحہ ہوتا ہے, مولانا لدھیانوی اس میں مسائل کے جوابات لکھتے ہیں. میں نے ابھی دیکھا ہے, اخبار بھی میرے پاس رکھا ہے. تقریر ختم ہونے کے بعد جس کا جی چاہے چل کر دیکھ بھی لے کہ لڑکی والوں کا کھانا کھلانا خلاف سنت ہے. اصلاح الرسوم میں حضرت حکیم اللہ تھانوی نے بھی اور ہمارے اقارب نے اس کا اہتمام کیا. میرے مرشد اول مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے اقابل خلفاء میں سے تھے. اتنے بڑے خلیفہ تھے کہ مفتی اعظم پاکستان اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ظفر احمد عثمانی قاری طیب صاحب رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے علماء ان کے سامنے شاگرد کی طرح بیٹھتے تھے. لیکن حضرت نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی نکاح پڑھا دو چار آدمی آئے کسی کو کچھ نہیں کھلایا اور بیٹی کو رخصت کر دیا. یہ نہیں کہ بارات میں ساری برادری کو جمع کیا جا رہا ہے. ہاں دو چار عزیز و اقارب آ گئے, مثلا بیٹی کی شادی میں اس کی دوسری سگی بہنیں آ گئیں اور سگے بھائی آ گئے تو وہ گھر والے ہیں, خاندان والوں کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں جو دو چار آ گئے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے دعوت نامے کے کارڈ چھپ رہے ہیں. ہزار آدمی کھانا کھا گئے جس پر 10,000 خرچ ہوئے, یہ 10,000 بالکل ضائع ہوئے. اس پر کوئی اجر نہیں بلکہ خلاف سنت عمل پر اندیشہ ہے, مواخذہ ہے, پکڑ کا اندیشہ ہے. نکاح تو ایک عبادت ہے لیکن عبادت جب ہے جب سنت کے مطابق ہو, جس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. لہذا تمام حدیثوں سے ثابت ہے کہ ولیمہ سنت ہے, بشرطی کہ ولیمہ بھی شریعت کے خلاف نہ ہو اور حیثیت سے بھی زیادہ نہ ہو کہ 5,000 تنخواہ پاتا ہے لیکن ولیمہ قرضہ لے کر 1,00,000 کا کر رہا ہے. یہ بھی نام و نمود اور فخر کے لیے ہے, اس میں بھی شرکت جائز نہیں. آج امت مسلمہ اسی کی وجہ سے مقلوض و پریشان ہے. 10,000 20,000 روپے کھانے میں جا رہا ہے. حیثیت سے زیادہ خرچ نہ کرو. ارے امام اور مؤذن کو بلا لو, دو آدمیوں سے بھی ولیمہ ہو جاتا ہے. چلو محلے کے کسی بڑے بوڑھوں کو دو چار دوستوں کو بلا لو. آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں کہ اگر دو چار آدمیوں کو بلا لیں تو ہماری سیمہ ادا ہو جائے گی یا نہیں, اور باقی پیسے دینی مدارس میں یتیموں پر بیواؤں پر خرچ کر دیں یا بیٹی کو دے دیں یا داماد کو دے دیں. یہ کھا کھا کر 50,000 روپیہ خرچ کرا کر مونچھوں پر پاؤں دے کر جو جاتے ہیں کوئی خوش نہیں ہوتا. تعریف کے لیے جو اکرام انسان کرتا ہے تعریف بھی نہیں ملتی. جو وہ کہہ کر جاتے ہیں وہ الفاظ مجھ سے سنیے, ارے صاحب گھی بہت ڈال دیا تھا, اتنی چکنائی تھی کہ کھایا نہیں گیا, میرے تو پیٹ میں درد ہو گیا. یہ اس نے گوشت بچانے کے لیے ترکیب نکالی کہ گھی زیادہ ڈال دیا تاکہ کھانا نہ کھایا جائے. دوسرے صاحب کہتے ہیں صاحب ایک نمک تیز ہو گیا. تیسرے صاحب کہتے ہیں بکرا بڈھا تھا, گوشت میں بہت سختی تھی جیسے چمڑے کھینچ رہے تھے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک قصہ سنایا کہ ایک بخیل بنیا تھا, پیٹ کاٹ کاٹ کر پیسہ جمع کیا اور جب بیٹی کی شادی کی تو سارے گاؤں کو دعوت دے دی, کیونکہ کافر عزت و جاہ کا بھوکا ہوتا ہے. اس نے سب گاؤں والوں کو آلو پوری کھلائی, آلو پوری بہت مزیدار ہوتی ہے, اور ایک ایک اشرفی بھی انعام میں دی. اشرفی سونے کی ہوتی ہے, اور جب سب مہمان جانے لگے تو جلدی سے دوڑ کر گاؤں کے باہر ایک درخت پر بیٹھ گیا کہ آج ذرا تعریف سن کر خوش ہو جاؤں. مال تو گیا زندگی بھر میں نے چمڑی دے دی مگر دمڑی نہیں دی, لیکن آج بیٹی کی شادی میں ذرا واہ واہ لینے کے لیے میں نے اتنا خرچہ کیا تو دیکھوں کہ آج میری کتنی تعریف ہوتی ہے. تو آلو کھا کر اور اشرفی لے کر سب یہ کہتے ہوئے گزرے کہ بڑا ہی کنجوس تھا, مکھی چوس تھا. ارے صرف ایک اشرفی دی, کمبخت کو پانچ اشرفی لینا چاہیے. جب تین چار گالیاں سنی تو مارے غم کے اس کی دھوتی ڈھیلی ہو گئی اور جلدی سے درخت سے نیچے اتر کر صدمے سے گھر میں جا کر لیٹ گیا کہ اتنا پیسہ بھی چلا گیا اور تعریف بھی نہ ملی. مخلوق سے بھلا کہیں تعریف ملتی ہے؟ اسی طرح غم کے موقع پر بھی انتہائی بےہودہ رسمیں ہیں. غمی میں بریانیاں کھلائی جاتی ہیں, تیجا کیا جاتا ہے جس کا نام قرآن خوانی ہے, بکرا کٹ رہا ہے, شامیانے لگ رہے ہیں اور بریانی پک رہی ہے. سوچو تو صحیح, جس کا نانا یا بابا مر گیا اس کی ہم بریانی کھانے میں شرم بھی نہیں آتی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کی تربیت فرمائی جو زمیندار تھا, اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اور ان کی صحبت کی فیض سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت انشاءاللہ تعالی میں اپنی پوری برادری سے یہ رسم مٹا دوں گا. بس اس نے اس رسم کو کے مطابق باپ کے انتقال پر دو بکرے کاٹے اور شاندار بریانی پکوائی اور ساری برادری کو بلایا کہ آؤ آج کھانا کھا لو. جب دسترخوان بچھا کر گرم گرم بریانی پلیٹوں میں رکھی گئی اور ہاتھ دھو کر سب نے بریانی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے فوراً کہا کہ صاحبو ہاتھ بڑھانے سے پہلے میں ذرا ایک گزارش کرتا ہوں, اس کو سن لینے کے بعد آپ لوگ کھائیے. ایک نوجوان بچہ بڑے بڑے چوہدری بڈھے زمینداروں سے خطاب کر رہا ہے کہ آپ لوگ کس خوشی میں یہ بریانی کھانے جا رہے ہیں؟ میرے دل سے پوچھو کہ باپ کے مرنے پر کیا صدمہ ہے؟ میرے غم اور صدمے میں آپ نے میرا یہ حق ادا کیا کہ آپ مجھ سے بریانی کھا رہے ہیں. جس کا باپ یا بھائی مر گیا اس سے کس خوشی میں بریانی کھائی جاتی ہے؟ اس تقریر کے بعد کوئی بریانی کھا سکتا تھا؟ آخر سرزمیندار تھے, عزت و آبرو سے ہاتھ دھو کر تھوڑی آئے تھے. سب لوگ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا اے نوجوان شاباش, آج تو نے ہماری آنکھیں کھول دی, ساری بریانی کو لے جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو. یہ غریبوں کا حق ہے, ہم جیسے بڑے بڑے مالداروں کا حق نہیں ہے کہ اپنے نوجوان رشتے دار کے باپ کی غنی میں بریانی ٹھونس رہے ہیں. واقعی یہ بھی غیرت ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر ملی تو حضرت نے خوش ہو کر واضح یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بڑا کام لے لیتا ہے. اللہ نے اس سے کتنا بڑا کام کیا کہ اس نے ایک بری رسم کو مٹا دیا. آج آپ سب حضرات سے میں اس مسجد میں ایک عہد لیتا ہوں کہ آپ لوگ وعدہ کیجئے کہ اپنی شادی بیاہوں کو میرج حالوں میں نہیں کریں گے. اللہ کے لیے وعدہ کیجئے, امت پر رحم کیجئے, اپنے خاندان پر رحم کیجئے. کہ ہاں ہماری مسجد اشرف میں حضرت مولانا شاہ رؤف صاحب کی موجودگی میں دو نکاح ہو چکے ہیں، آپ لوگ شادی حالوں کے کرائے اور بجلیوں کے بل سے جان چھڑا کر وہی پیسہ اپنی بیٹی کو دے دو، قرضہ لے لے کر اپنے دل کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، شادی سنت کے مطابق کرو، جمعے کے دن عصر کے بعد نکاح پڑھو اور مغرب بعد رخصتی کر دو، نوشا کے ساتھ جو آنے والے ہیں ان کو بھی پہلے ہی راضی کر لو کہ ہم سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کریں گے، اس طرح یہ لعنت جہیز کی نکل جائے گی۔ کتنی بیٹیاں ہیں جو جہیز کی اس لعنت اور ان اخراجات کی لعنت سے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے دلوں میں خودکشی تک کے وسوسے آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، ان شادی حالوں میں پیسہ ضائع کرنا اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے، جو اپنی غربت کی وجہ سے اس رسم کو نہیں کر سکتے۔ بیٹی والوں سے پوچھو کہ کیا مصیبتیں ہیں، لہذا جو شخص اپنی بیٹی کی شادی میں کھانا کھلائے گا، اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن اس پر سنت کی مخالفت کا مقدمہ چلے گا۔ ساتھ ساتھ یہ کہ معاشرے میں اس نے ایک بری رسم جاری کر کے مسلمانوں کی جیب کٹوانے کا انتظام کیا اور ان کو کرب و غم میں مبتلا کرنے کا سامان کیا۔ چھوڑیے، اس کو کوئی کچھ کرتا ہو، آپ یہی پوچھ لو کہ بیٹی والوں کا کھانا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے آج آپ حضرات یہ عہد کر لیں کہ ہمیں میری حالوں میں شادی نہیں کرنی ہے، بیٹی والوں کو کھانا نہیں کرنا ہے، بیٹی والوں سے جہیز نہیں مانگنا ہے وغیرہ۔ یہ 10,000-5,000 جو ایک رات کا حال کا کرایہ لگتا ہے، نہیں دینا ہے۔ مسجد میں سنت کے مطابق نکاح کرائیے، نکاح کے بعد چھوارے وغیرہ نہ اچھالیے، خالی کتابوں کو دیکھ کر عمل نہ کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ رؤف صاحب نے فرمایا کہ اس زمانے میں چھوارے قاعدے سے تقسیم کرو، اس لیے کہ جس زمانے میں یہ کھجور اور چھوارے اچھالے جاتے تھے، اس زمانے میں آنکھوں پر چشمے نہیں لگتے تھے۔ آج سے 50 برس پہلے کے بزرگوں کو دیکھ لو، اپنے دادا نانا کو اکثر نے بڑھاپے تک چشمہ نہیں لگایا، خود میرے نانا نے آخری سانس تک چشمہ نہیں لگایا، اور اب نوجوانوں کے چشمے لگے ہوئے ہیں۔ لہذا اگر آپ نے کھجوروں کو اچھالا اور ایک کھجور کسی کے چشمے پر گر گئی، اس کا 300 کا چشمہ گیا اور آپ کی دعا نے کی کھجور اس کے نفع میں آئی۔ لہذا کھجوریں تقسیم کیجیے، اور اس طریقے سے کہ مسجد میں اس کا اثر نہ ہو کہ مکھیاں بھنکیں اور تقسیم اور مسجد کا فرش بھی خراب نہ ہو۔ اور مغرب بعد بیٹی کو رخصت کر دو اور بیٹی والا کھانا نہ کھلائے۔ ولیمے کے سلسلے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ولیمے میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ ساری برادری آئے، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ ساری برادری کا کھانا کرو، جتنی اللہ نے توفیق دی، جتنی اللہ توفیق دے اور قرضہ نہ لینا پڑے۔ یہی ہزار ہزار آدمیوں کو ولیمہ کھلانے والوں سے اگر کہا جائے کہ مسجد کی دری پھٹی ہے، کچھ پیسہ دے کر نئی دری بچھوا دو، تو کہتے ہیں مولانا آج کل بڑی کڑکی ہے۔ کے معنی معلوم ہے آپ کو، مہمانوں کی زبان ہے۔ مرغی جب کڑک ہو جاتی ہے اور انڈا نہیں دیتی تو کہتے ہیں کہ مرغی کی کڑکی کا زمانہ ہے، اسی کڑکی سے یہ کڑکی بنایا ہے۔ مہمان صاحب جب کہے کہ آج کل کڑکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری دکان کی مرغی انڈا نہیں دے رہی ہے، یعنی پروفٹ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ 50,000 میری حال کے لیے کہاں سے آ گیا، کھانا کہاں سے آ گیا؟ جو غریب ہیں وہ بھی بینکوں سے سودی قرضے لے رہے ہیں، ولیمہ کون سا فرض ہے؟ اگر فرض بھی ہوتا تب بھی سودی قرض لینا جائز نہیں، ولیمہ سنت ہے، لیکن حسب گنجائش و توفیق۔ اگر پوری بکری کرنے کی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو بکری نہ کرے، دال روٹی کھلا دے۔ اگر گنجائش ہے تو چلو ایک بکری کر لو، ایک بکری 800-900 کی مل جاتی ہے، ایک ہزار کے چاول بھی ڈال دو، دو ہزار میں ولیمہ کر لو، اور کوئی غریب ہے، مؤذن ہے، امام ہے بیچارہ، اس کے پاس یہ بھی نہیں تو میاں آلو پوری کھلا دو، دہی بڑے کھلا دو، ولیمے میں پلاؤ قورمہ کھلانا کوئی واجب نہیں ہے، غیر واجب کو واجب سمجھنا یہ بھی اسلام میں بہت بڑا جرم ہے، اس سے نقصان پہنچا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوستو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنہ، یعنی سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ آپ سوچئے اگر کم خرچ کریں گے تو نکاح میں برکت آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، اگر آپ کو اللہ نے بہت دولت دی ہے، مان لیجئے بہت سی لانچیں چل رہی ہیں، موٹر چل رہی ہے، ٹیکسی چل رہی ہے، تو پیسہ بچا کر کسی غریب کی بیٹی کو کا نکاح کرا دو، کہو گے یہ دس ہزار ہم سے تحفہ لے لو، یا کسی اور ضروری کام میں خرچ کر دو، دو چار بچوں کو حافظ بنوا دو، ہزاروں نیک کام ہیں جن میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن مال کو ان فضول خرچوں میں خرچ کرنے سے یہ خرابی پیدا ہوگی جو کہ جو خاندان غریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی مالدار رشتہ دار کا مقابلہ کروں گا، چاہے قرض ہی لینا پڑے۔ ایسا کوئی کام نہ کیجیے جس سے پورے خاندان والے مجبور ہو کر حیثیت سے زیادہ خرچ کریں۔ اگر ایک بچے کو پیچش ہوتی ہے تو اس کی رعایت سے ماں دوسرے تندرست بچوں کو بھی کباب نہیں دیتی کہ تمہارے کباب کو دیکھ کر میرا بچہ روئے گا، ایسی امت کا خیال کرو، نفسی نفسی نہ کرو۔ اب وہ حضرت والا فرماتے تھے کہ میں صبح آتا تھا اور فجر کے بعد آ جاتا تھا، اور رات کے کبھی دس کبھی گیارہ بجے جاتا تھا۔ حضرت والا فرماتے جاؤ اپنے والدین کے خدمت کرو، ان کو خوش کرو، ہاتھ پاؤں دباؤ۔ تو پانی گیارہ بجے یا گیارہ بجے یا ساڑھے دس بجے جاتا تھا، حضرت والا اکثر شعر پڑھتے تھے کہ اپنے پہلو سے جدا عشرت کیا، بادل ناخواستہ رخصت کیا۔ تو اب بنجس کا وقت ختم ہو گیا، یہی شعر آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ بادل ناخواستہ رخصت کیا۔ دنیا تو حضرت فرماتے تھے کہ دار الفراق بھی ہے اور دار الوصال بھی ہے، یہاں تو کبھی جدائی ہوتی ہے کبھی ملاقات ہوتی ہے، اور جدن جو ہے وہاں فراق نہیں ہے، وہ دار الوصال ہے۔ لاکھوں برس گزر جائیں گے اور جو آپ کے بزرگ ہیں آپ ان سے بات ہی کرتے رہیں گے، وقت وہاں ہے نہیں، لاکھوں وقت گزر جائیں گے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسری نعمت کی طرف کیسے متوجہ کیسے ہوں گے، اس سے استفادہ کریں گے، تو اس کی توجہ دونوں کی تبدیل ہو جائے گی، پھر کسی کی حوروں کی طرف چلی گئی، وہ حوروں میں چلا گیا، کسی کی جنت کے باغات کی طرف چلی گئی، باغات کسی اور دور سے ملنے کی طرف ہوگی، اس سے ملنے سے۔ تو وہاں تو فراق نہیں ہے، جس وقت جو جی چاہے گا وہ کر لے۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت تھانوی کے استاد تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ بھائی یہاں تھوڑی سی محنت کر لو، تھوڑی سی غلامی کر لو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لو، پھر جنت میں جاؤ گے تو جنت کیا ہوگی، چھوٹی سی خدائی ہوگی، جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ ماں کیا ہے وہ، ماں تشا فیا ماں تشا ہوں ماں یشا ہوں نا لدینا مزید فیا ماتشا ما یشا اونا لہم ما یشا اون فیا و لدینا مزید۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کی جو کچھ وہ چاہیں گے جنتی، وہ ان کے لیے وہ سب کچھ ہے، سب ملے گا، والدینا مزید, اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جس کی ان کو بھی خبر نہیں. وہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار, کہ وہاں والدینا مزید کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جس کے بعد آدمی جنت کو بھی بھول جائے گا. جنت سے آدمی آئے گی اتنا خالی کہ جنت کو جب دیکھا تو جنت کیا, جنت تو مخلوق ہے. تو سب سے زیادہ بہت سے ایسے بندے ہوں گے جن کو صبح شام حضرت کا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, اور بہت سو کو ہما وقت دیدار ہوگا, اور بہت سے ازدفران ایسے ہوں گے جو ہما وقت ٹک ٹکی باندھے ہوئے اللہ ہی کو دیکھتے رہیں گے. ازدفران وہ مجازی ہو گئی یا مزدور تھے, وہ یہ ان کے جو گم تھے اللہ کے اس میں, تو وہاں بھی وہ اللہ ہی کو دیکھتے رہیں گے. لیکن جو صاحب نسبت ہیں اور صاحب اشار ہیں, سالک ہیں, ان کو دونوں لذتیں ملیں گی, اللہ تعالیٰ کی دیدار کی لذت بھی اور اللہ تعالیٰ اور جنت کی لذت بھی. جنت بعض اس میں کہ جو ادنا جنت یہ ہوگا اس کو کتنے ملے گی, دنیا کے دس سے زیادہ جو ادنا جنت یہ ہوگا اس کے پاس باغات اور بہر ہوں گے, اور جو اس سے بڑھتے ہیں ان کو صبح شام ہوگی, ایک بعض کو ہفتے میں ایک دفعہ ہوگی, اور بعضوں کو صبح شام ہوگی, اور بعضوں کو ایک دفعہ ہوگی درجات کے اعتبار سے, بعضوں کو ایک دفعہ ہوگی, بعضوں کو صبح شام ہو رہی ہے. تو اس کو ایسا ہوگا کہ پھر جنت کو بھول جائے گا. حضرت شیر پڑھتے تھے, وہ سامنے ہے نظام حواس برہم ہے, نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دل ہے. ساری بہاروں پہ چھا گئے, سہدی چمن کو اپنی بہاروں پر ناز تھا, وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. علامہ اصغر گونوی کا شعر ہے, اور وہاں میں تو شعر و شاعری کا مجھے شروع سے شوق تھا, تو علامہ اصغر بہت اللہ والے شاعری تھے, تو ساری شعر تصوف کے ہیں, پڑھنے میں بہت مزہ آتا تھا الفاظ اس کے, لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا, مطلب حضرت والا کے پاس آ کے سمجھا, حضرت جو اس پر کی تشریف فرمائی جگہ جگہ تو سمجھ میں آیا کہ کیا منشا ہے اس کا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.